سَفَرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزون البحر فقد أوجبوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب سر معاوية من أحبه فقد نجا ومن أبغضه فقد هلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاوية إن وليتم الأمر فاتق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اسلام آباد کراچی کمپنی کے غیور نوجوانوں اور دوستوں جامعہ مسجد خلفائے راشدین میں پہلے بھی کئی مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے اور آج مسجد کی تعمیر نو اور اس کی تعمیرات کے مکمل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے مسجد کی تعمیر اور خوبصورتی دیکھ کر انتہائی مسرت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا نذیر احمد فاروقی صاحب اور اس کے معاونین کو ترقی نصیب فرمائیں کہ جن کی خصوصی توجہ اور محنت کے ساتھ یہ عظیم اسلامی مرکز پائے تکمیل تک پہنچا ہے میرے بھائیوں آج کا یہ پروگرام حضرت سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے ان کے کارنامے کس قدر بلند ہیں انہوں نے اسلام کی کس قدر خدمات سر انجام دی ہیں یہ بہت طویل موضوع ہے اس کے لیے بڑے بڑے دفاتر اور بہت بڑے بڑے رجسٹر ختم ہو سکتے ہیں لیکن امیر معاویہ کے کمالات کا احاطہ نہیں ہو سکتا میں یہ بات کر کے کوئی لفاظی نہیں کر رہا جن لوگوں کو میرے مزاج کا اور میری گفتگو کا اور انداز تقریر کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں چونکہ میں نے آج سے 6-7 سال پہلے ایک مستند کتاب اللہ کی توفیق سے ترتیب دی تھی جس کو پوری دنیا میں بھیجا گیا اور جس کا نیا ایڈیشن بلکہ نواں دسواں ایڈیشن اب پھر شائع ہوا ہے. اس کتاب کی ترتیب کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی کتابیں مجھے دیکھنے کا موقع ملا شاید کم لوگوں کو ایسا موقع نصیب ہوتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بھی کوئی خطیب تقریر کرتا ہے اللہم اجعل معاویہ تہادی مہدیہ اس ایک حدیث سے آگے نہیں بڑھتا. اس ایک حدیث سے آگے نہیں بڑھتا. جب بھی کوئی بات آئے گی وہ یہی کہے گا دیکھو یہ حضور نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ تہادی مہدیہ. حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 12 احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ذکر صرف ایک حدیث کا ہوتا. اور جب حضرت معاویہ کے کارناموں کی بات آتی تو جنگ صفین کا واقعہ ان کے حوالے سے بیان کیا جاتا کہ یہ جنگ صفین ہوئی اور وہ جنگ چونکہ قاتلان عثمان کے ساتھ ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق اس دور کے حالات کی وجہ سے اختلاف ہوا منافقین کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی. اس میں 35,000 اور 70,000 کے درمیان انسان مارے گئے شہید ہوئے. وہ ایک تلخ حقیقت ہے لیکن کس قدر افسوس ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک دنیا کے جتنے بڑے جتنے حکمران اسلامی آئے ہیں سب سے بڑا دور حکومت امیر معاویہ کا ہے. اس کی زندگی کے اتنے کارنامے کہ اس نے 5400 علاقے فتح کیے. 5400 علاقے اور کسی نے نہیں فتح کیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3600 علاقے حضرت فاروق اعظم نے 3600 علاقے فتح کیے لیکن ان علاقوں کی فہرست دیکھو تو وہ چھوٹے ہیں لیکن امیر معاویہ نے تو اپنے علاقوں میں قیصاریہ جیسا شہر بھی فتح کیا کہ جس شہر کے 300 بازار تھے. 1,00,000 پولیس جس شہر میں روزانہ گشت کرتی تھی اس شہر کو معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے ہاتھوں سے خود جا کر لشکر کی قیادت کر کے فتح کیا. اور اس شہر کے چوک میں جو جامع مسجد تعمیر کی وہ جامع مسجد لاہور کی شاہی مسجد سے 4 گنا بڑی اور وہ امیر معاویہ نے تعمیر کی. یہ تو ذکر آیا کہ جنگ صفین ہوئی اور وہاں یہ ہوا اور وہ ہوا قیصاریہ کا نہیں پتا. خانہ کعبہ کے سب سے پہلے غلاف امیر معاویہ نے چڑھایا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. بچوں کا نام کمیٹیوں میں درج کرانے کا محکمہ معاویہ بن ابو سفیان نے جاری کیا اس کا بھی کوئی ذکر نہیں. 7.5 لاکھ ایکڑ عرب کی اراضی کو پانی دے کر سرسبز و شاداب کر دیا اور محمد کے مدینے کی بستیوں میں زراعت اور باغبانی کے ایسے جوہر دکھائے کہ جس کی مثال آج تک دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکا اس کا ذکر ہی کوئی. یہ تو پتا ہے کہ حضرت علی سے اختلاف ہوا قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے. یہ نہیں پتا چلا کہ جس کی حکومت شام سے لے کر چین کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی اس نے اس وسط میں اور اس جغرافیے میں رسول اللہ کے دین کی کتنی بڑی خدمات سر انجام. آپ کی توجہ ہے ڈھیلے بولتے ہو. اگر میں نے ڈھیلی تقریر کی تو کہیں گے جی ڈھیلی ہے. اور اگر آپ ڈھیلے بولیں پھر اگر آپ تائید ہی نہ کریں میری بات اور نعرے بھی میرا ڈھیلے کا مطلب یہ نہیں بھی نعرے لگائیں
میری جو بات میں بتا رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اور اگر آپ میری بات کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ نئی معلومات بھی ہوں گی. انشاءاللہ ہے توجہ؟ دیکھتے ہیں ابھی آپ کی کتنی توجہ ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ظلم ہوا 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں, اس مظلوم انسان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ تو کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. آدمی مر جاتا ہے اس کا گلہ کوئی نہیں کرتا, لوگ کہتے ہیں یار چلو فوت ہو گیا چھوڑو, لیکن پیغمبر کا سب سے بڑا حکمران صحابی, 1400 سال گزر گئے, بی اے کی کتاب کھولو تو معاویہ کو پھونک رہی ہے, ایم اے کی کتاب تاریخ کی کھولو تو معاویہ کو پھونک رہی ہے, اور کسی در پروفیسر اور لیکچرار کی گفتگو سنو تو معاویہ کو بھونک رہا ہے, اور کالے کافر کو دیکھو تو معاویہ کو بھونک رہا ہے. تمہیں صفین نظر آتی ہے, تمہیں روڈس اور سیکلیا, اور تمہیں افریقہ کے وہ جزیرے نظر نہیں آتے کہ جن جزیروں میں 40,000 میل کے سمندر میں معاویہ کی فوجوں نے, بحری بیڑوں نے ایک ایک جزیرے میں جا کر محمد کا قرآن سنایا, تمہیں وہ بات نہیں یاد آتی. چین کی وہ بستیاں آج بھی موجود ہیں جن بستیوں میں امیر معاویہ کی فوجیں گئیں. روس کی وہ سرحدیں بھی موجود ہیں جہاں امیر معاویہ کی فوجیں گئیں. لوگ کہتے ہیں آذر بائی جان فتح ہو گیا, آذر بائی جان کو مکمل فتح کرنے والا امیر معاویہ. یہ افغانستان کے پہاڑوں سے جا کر امیر معاویہ کی بات پوچھو. صفین آپ کو یاد رہے تو اور کیا یاد ہوگا, 45 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنان ابن مسلمہ ایک صحابی رسول کو 12,000 کا لشکر دے کر افغانستان کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا تھا. یہ کابل امیر معاویہ نے فتح کیا تھا, جلال آباد امیر معاویہ نے فتح کیا تھا, سمرقند امیر معاویہ نے فتح کیا تھا, غزنی کی بستیاں امیر معاویہ نے فتح کی تھی, اور پاکستان کے غیور لوگوں یہ پشاور کا شہر بھی معاویہ نے فتح کیا تھا. فتوح البلدان کھولو. علامہ بلازری کہتا ہے کہ امیر معاویہ کی فوجوں نے 45 ہجری میں 12,000 فوجوں نے بدھ مت کے حکمران کو قتل کر کے اسلام کا پرچم پشاور پہ لہرا دیا, اور اس پشاور کے شہر کو دیکھو کہ جس کو سب سے پہلے بدھ مت سے مذہب سے فتح کرنے والا معاویہ بن ابو سفیان ہے, اس کی فوجوں کا سپہ سالار ہے. آج 4 صدہ کے قریب جو اصحاب بابا کے نام پہ قبر بنی ہوئی ہے, یہ قبر اسی سپہ سالار سنان ابن مسلمہ کی ہے جسے معاویہ بن ابو سفیان نے بھیجا تھا. میرے بھائیوں, بلوچستان جس کو تاریخ کی کتابوں میں بلوچستان نہیں کہتے, کسی پرانی تاریخ میں بلوچستان آپ کو نہیں ملے گا. بلوچستان کا ایک شہر ہے قلات اور ایک خوزدار, جانتے ہو؟ تاریخ کی کتابوں میں انہی کا ذکر ہے. یہاں ایک راجہ تھا, اس راجہ کو کسی نے خبر دی کہ آخر الزمان پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے. اس نے اپنے چند ساتھیوں کو کہا کہ تم رسول اللہ کے پاس مدینہ جاؤ, میرا سلام کہو, اور دیکھو کہ واقعی آخر الزمان نبی آ گئے ہیں. اگر حضور آ گئے ہوں تو پھر میں بھی جاؤں گا اور میں بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوں گا. اس راجہ کا ایک وفد وہاں سے چلا کلات سے, میں قربان جاؤں اس راجہ کی سوچ پر کہ اس نے جب وفد روانہ ہونے لگا تو اس نے کہا کہ آخر الزمان پیغمبر اگر تمہیں مل جائیں تو ان کو میری طرف سے 2 چیزیں تحفے میں دینا. تو تحفے دے. علامہ بلازری کہتا ہے کہ تحفے ہندوستان کے تھے اور وہ چیزیں عرب کے ملکوں میں نہیں تھیں. 2 تحفے, ایک تحفہ دیا رسول اللہ کے لیے ساگوان کی لکڑی کا, سب سے اچھی لکڑی ساگوان کی ہے, ساگوان کی لکڑی کا ایک تحفہ دیا بلوچستان کے راجہ نے کہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں اسے دے دیں, اور ایک پھل دیا, اس پھل کا نام ہے زنجبیل. عربی زبان میں اسے زنجبیل کہتے ہیں اور اردو میں اور عام زبان میں اسے ادرک کہا جاتا ہے. یہ ادرک جانتے ہو, ادرک کو, یہ جو ادرک ہے اسے عربی میں زنجبیل کہتے ہیں. یہ عربی میں یہ جو زنجبیل ہے یہ پھل راجے نے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا, اور ایک گھڑا کچا گھڑا لے کر اس میں پانی ڈالا, اس میں یہ پھل ڈال دیا, پانی اس میں اور پھل اس میں, تاکہ تازہ رہے اور رسول اللہ کے پاس یہ تازہ پھل پہنچے. جب مدینہ منورہ یہ وفد پہنچا تو رسول اللہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے, تو سواریوں سے وہ لکڑی بھی اتاری گئی اور یہ گھڑا بھی اتارا گیا. حضور کی خدمت میں وہ پھل پیش کیا گیا. رسول اللہ نے اس پھل کو تناول فرمایا اور آپ نے فرمایا یہ ادرک کا جو پھل ہے یہ بڑی بیماریوں کا علاج ہے. تو جتنے صحابہ وہاں موجود تھے وہ پھل سارے صحابہ میں بانٹا گیا, اور جو لکڑی آئی حضور نے فرمایا ابو ایوب انصاری جاؤ جہاں میرا بستر پڑا ہے, یہ چٹائی ہے, اس جگہ پر اس ساگوان کی لکڑی کو لے جاؤ, ایک چارپائی بناؤ, اس لکڑی کے پائے بناؤ. رسول اللہ کی جو چارپائی تھی وہ چارپائی اسی ساگوان کی لکڑی کی بنائی گئی, اور وہاں آپ کی چٹائی بچھائی گئی اس چارپائی پہ. میں کہنا جو چاہتا ہوں توجہ کیجئے, رسول اللہ اسی چارپائی پہ آپ آرام فرماتے رہے. جو چارپائی کی لکڑی ساگوان کی لکڑی کس سے بنی تھی اور ہندوستان یعنی بلوچستان سے گئی تھی, حضور علیہ السلام کا جنازہ اٹھا اسی چارپائی سے اٹھا, اور صدیق اکبر بعد میں تشریف لائے ان کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا, فاروق اعظم شہید ہوئے تو ان کو بھی شہید ہونے کے بعد کسی چارپائی پہ ڈالا گیا, اور حضرت عثمان غنی کے دور میں رسول اللہ کا سامان نیلام ہوا تو نیلام ہونے کے بعد اس چارپائی کو امیر معاویہ نے 44,000 درہم دے کر خرید لیا, اور امیر معاویہ یہ چارپائی لے کر شام چلے گئے اور معاویہ کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا. میرے بھائیوں یہ تاریخ کی وہ روشنی کہ جس کا دور دور تک ہمیں کوئی علم نہیں کہ ایک شخص پیغمبر کی چارپائی سے اتنی محبت کرتا ہے وہ نبی سے کتنی محبت کرتا ہو. کعب ابن ربیعہ ایک صحابی, کعب ابن ربیعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ کعب ابن ربیعہ کی شکل رسول اللہ سے ملتی, پتا چلا کہ کعب ابن ربیعہ آ رہا, امیر معاویہ تخت سے نیچے اتر آئے, شہر سے باہر نکل گئے, اس کا استقبال کرنے گئے اور جا کر اس کے قریب کہا تو ہے تو میرا سپاہی لیکن تیرا چہرہ چونکہ رسول اللہ سے ملتا ہے اس لیے معاویہ تیرا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آیا. ساری باتیں ٹھیک ہیں, صفین کی بات یاد ہے اور کوئی چیز یاد نہیں. میرے بھائیو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1400 سال سے بنو امیہ کی دشمنی پر لکھی جانے والی تاریخ نے بھونکا. 1400 سال سے وہ تاریخ بھونک رہی ہے, بھونک رہی ہے یا نہیں, امیر معاویہ کے خلاف کمالات سارے تیر میں چھپا دیے گئے, عظمتیں ویران کر دی گئیں, رفاتوں پہ تالا لگا دیا گیا, عظمتوں کو دبیز تہوں کے نیچے چھپا دیا گیا, اور صرف وہ معاویہ یاد رکھا کہ جو جنگ صفین میں قاتلان عثمان سے بدلہ لیتا ہے. حضرت علی سے اس موضوع پر اجتہادی اور دیانت دارانہ اختلاف کرتے ہیں. وہ امیر معاویہ تو یاد رہا لیکن وہ معاویہ یاد نہیں رہا کہ جس نے دنیا میں سب سے بڑی اسلامی سلطنت قائم کی. اب پیغمبر کا دور 900,000 مربع میل پر, ابو بکر کا دور 1,100,000 مربع میل پر, اس فاروق اعظم کا دور 2,200,000 مربع میل پر, عثمان حضرت فاروق اعظم کا دور 2,200,000, عثمان غنی کا دور 4,400,000 مربع میل پہ, حضرت علی کا دور 2,200,000 مربع میل پہ, حسن کا دور 2,200,000 مربع میل پہ, اور امیر معاویہ کا دور 64,00,000 مربع میل پہ. تمہیں صرف صفین یاد ہے, تمہیں 64,00,000 مربع میل یاد نہیں. 64,00,000 مربع میل پوری دنیا کے نصف جغرافیے سے بھی زیادہ ہے, پوری دنیا کا جغرافیہ 1,20,00,000 مربع میل پوری دنیا کا خشکی کا حصہ ہے, اور نپولین دنیا کا یورپ کا جرنیل یورپ کا سپہ سالار کہتا ہے کہ مسلمانوں نے نصف صدی میں نصف دنیا کو فتح کیا. یہ قول صرف معاویہ کے دور پہ صادق آتا ہے کہ 1,20,00,000 مربع میل میں 64,00,000 مربع میل پر صرف معاویہ نے حکومت قائم کی, اور رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک 64,00,000 مربع میل کا خطہ کسی دور میں کسی ایک مسلمان حکمران کے قدموں کے نیچے ہے تو دکھاؤ. پتہ ہی نہیں اتنا بڑا حکمران. تاریخ کہتی ہے, تم تاریخ کی بات کرتے ہو, میں ایک آدمی سے کہتا ہوں کہ یہ تیرے پاس مشک نافع ہے, اتر ہے, کستوری ہے, تو کستوری لے کر کہاں جاتا ہے؟ تو وہ جواب میں مجھے کہتا ہے کہ یہ کستوری لے کر میں لکڑی کے ٹال پہ تولنے جاتا ہوں. میں کہوں گا تو بڑا پاگل ہے, تو نے کستوری کی قدر نہیں پہچانی. کستوری کو بھی کوئی لکڑی کے ٹال پہ تولتا ہے, اور کستوری کے لیے کسی قدر شناس کے پاس جاتا, کسی جوہری کے پاس جاتا. اگر ایک کستوری کو لکڑی کے ٹال پہ تولنے والا کستوری کا قدر شناس نہیں ہے تو پھر دیکھو سارے صحابہ کستوری کی مانند ہیں. جس طرح کستوری لکڑی کے ٹال پہ نہیں تولی جا سکتی, اس طرح صحابہ بھی تاریخ کے ٹال پہ نہیں تولے جا سکتے. جس طرح کستوری کے لیے جوہری کی ضرورت ہے, اسی طرح صحابہ کے لیے بھی قرآن کے ترازو کی ضرورت ہے. تیرے پاس تاریخ کا ترازو ہے, میرے پاس قرآن کا ترازو ہے. تیرے پاس تاریخ کا ٹال ہے, میرے پاس قرآن کا جوہری ہے. تیرے پاس تاریخ کی کہانیاں ہیں, میرے پاس وحی الہی کا کلام ہے. تیرے پاس تاریخ کا حوالہ ہے, میرے پاس محمد کے قرآن کا حوالہ ہے. تیرے پاس تاریخ کا کیسڑا ہے, میرے پاس قرآن کی آیت ہے, پیغمبر کا فرمان ہے. 1,44,000 صحابہ میں 13 صحابی کاتبان وحی ہیں, اور اس پر امت کا اتفاق ہے کہ 13 کاتبان وحی میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا تھا. ایک شیعہ مورخ علامہ طباطبائی کہتا ہے کہ امیر معاویہ کاتب وحی نہیں تھے, بلکہ وہ رسول اللہ کے خط لکھا کرتے تھے, پیغمبر کے منشی تھے, نبی کا کلام نبی کی بات بادشاہوں تک لکھتے تھے. میں نے اس کے شاگرد سے کہا, اس کے ماننے والے سے کہا, میں نے کہا عقل کے اندھے تو کہتا ہے کہ وہ نبی کا منشی تھا, نبی کا خط لکھتا تھا, پاگل کہیں کہ نبی کا خط لکھنے والا بھی کاتب وحی ہے, کیونکہ پیغمبر کا خط بھی وحی ہوتا ہے. نبی کا خط بھی اور آپ کی معلومات میں اضافہ کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 111 خط لکھے بادشاہوں کو. کتنے خط لکھے بادشاہوں کے نام, کتنے خط لکھے, اور 111 خطوں میں 70 خط امیر معاویہ نے لکھے. میں چیلنج کرتا ہوں دنیا مورخین کو, لاؤ میرے پاس بھی تاریخ کا حوالہ ہے, اس تاریخ کا جس کا کسی کو انکار نہیں ہے. جاؤ طبقات ابن سعد اٹھاؤ, امام ابن خلدون کی کتابیں اٹھاؤ, 70 خط پوری دنیا کے بادشاہوں کو لکھنے والا معاویہ بن ابو سفیان. میرے بھائیوں, میں تاریخ کی کہانی نہیں بیان کرتا, نہ میں تاریخ کو حوالہ بناتا ہوں, میں قرآن کی بات کرتا ہوں. پیغمبر کی وحی کے کتنے کاتب ہیں؟
13.
کتنے کاتب؟
13.
امیر معاویہ کا نمبر کتنا ہے؟ 6 نمبر. 6 نمبر پر امیر معاویہ کاتب وحی. اگر آپ کی توجہ ہوئی تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا, ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
ہونا چاہیے جی.
میں چاہتا یہ ہوں کہ نعروں سے تھوڑا سا ہٹ کر آپ کے دامن میں کچھ معلومات کی باتیں آ جائیں, اور اگر معلومات آپ نے سمیٹ لی تو انشاءاللہ دنیا کا کوئی کافر اور دنیا کا کوئی بے ایمان معاویہ بن ابو سفیان سے آپ کو متنفر نہیں کر سکتا. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے بھائی, ووٹ لو نہیں چاہیے. حضرت معاویہ بن ابو سفیان سب کو رضی اللہ وحی الہی کے کتنے کاتب ہیں؟ امیر معاویہ کا نمبر کتنا ہے؟ اور کاتبان وحی کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی. کہاں بیان کی ہے؟ کس جگہ بیان کی ہے؟ قرآن میں. آؤ میں قرآن آپ کو سناتا ہوں. ساری تاریخوں کو ایک طرف رکھو, ساری کتابوں کو ایک طرف رکھو, بعد میں لکھی جانے والی کہانیوں کو ایک طرف رکھو, قرآن سامنے لاؤ. میرے ہاتھ میں قرآن کا ترازو ہے, میں معاویہ کو قرآن کے ترازو پہ تولنا چاہتا ہوں. تو تاریخ کے ترازو پہ, وہ تاریخ جو 90 سال کے بعد لکھی گئی, وہ تاریخ جو امیہ بنو امیہ کی دشمنی میں لکھی گئی, تو اس تاریخ کی بات کرتا ہے, اور میں اس قرآن کی بات کرتا ہوں کہ جو لوح محفوظ پہ محفوظ تھا, جو جبریل لانے والا ہے, جس کے بارے میں پہلے قرآن نے کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک کوئی نہیں, جس کتاب میں شک کوئی نہیں میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں, اور جس کتاب کے ہر صفحے پہ شک ہے تاریخ کے تو اس کا حوالہ پیش کرتا ہے. میں لا ریب کتاب کی بات کرتا ہوں. قرآن نے کہا فی صحف مکرمہ, قرآن کے صفحات بڑے پاکیزہ ہیں, بڑے بزرگی والے ہیں, مکرمہ بڑی عزت والے ہیں, مرفوعات متخرات بڑے بلندی والے اور بڑی پاکیزگی والے ہیں, بھی ایدی سفرات جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں. قرآن کھول, قرآن نے کہا بھی ایدی سفرات جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں, وہ ہاتھ بڑے 1400 سال پہلے خلاق عالم نے امیر معاویہ کے ہاتھ کو چمکنے والا ہاتھ کہا. کہا یا نہیں کہا؟ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو آج کا کالا کافر, آج کا تقی آباد, ابو بکر اور عمر کا دشمن, معاویہ بن ابو سفیان کا دشمن کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے امیر معاویہ کا ہاتھ چمک رہا تھا, اس کی نیت درست نہیں تھی, اس کا کردار نعوذ باللہ ٹھیک نہیں تھا, اس کے اخلاق ٹھیک نہیں تھے. 1400 سال پہلے خلاق عالم کو اس بدماشی کا پتا تھا, اس کفر کا پتا تھا, اس عیاری کا پتا تھا. 1400 سال پہلے پروردگار نے اس کفر کا جواب دیا, اس آنے والے خطرات کا جواب دیا, صرف بیعیدی سفراتن یہ نہیں کہا بلکہ آگے کہہ دیا کرام امباراتن. کرام امبارا کا کیا معنی؟ علماء سے پوچھو. کرام عربی کا لفظ ہے, کرام اس میں مبارکہ کا لفظ ہے. کرام کا معنی بہت عزت والا, کرام کا معنی بہت عظمت والا, کرام کا معنی بہت بزرگی والا. کہاں سے بزرگی والا؟ مکے کے لوگوں سے, مدینہ کے لوگوں سے, عرب کے لوگوں سے, دنیا کے لوگوں سے. فرمایا نہیں بیعیدی سفراتن جنہوں نے قرآن لکھا ان کا ہاتھ بھی چمکنے والا. کرام امبارا, اور وہ انسان بارارا کا معنی ساری انسانیت, بارارا کا معنی ساری دنیا, بارارا کا معنی ساری کائنات. قرآن کہتے ہیں بیعیدی سفراتن کرام براراتن کے ہاتھ بھی چمکنے والے, اور جنہوں نے قرآن لکھا روح زمین کے بہترین انسان ہے, سب سے اچھے انسان ہے, سب سے اعلیٰ انسان ہے. تاریخ کہے معاویہ برا تھا, قرآن کہے سب سے اچھا تھا. تاریخ کہے معاویہ ظالم تھا, قرآن کہے عزت والا تھا. تاریخ کہے معاویہ غاصب تھا, قرآن کہے پوری انسانیت ایک طرف, معاویہ ایک طرف. تو ابن خلدون رہا اور تو مسعودی رہا, تو تبری کا حوالہ دے. میں کرام بغیر کو لاتا ہوں, تقری میرے ہاتھ میں, ترازو میرے ہاتھ میں, یہ ترازو ہے. اس ترازو میں ایک پلڑے میں تبری رکھ, مسعودی رکھ, مولخ رکھ, بیمان رکھ, کلمکار رکھ, اور دوسرے پلڑے میں کرام بغیر کو رکھتا ہوں. تو تاریخ کی بات کرتا ہے, میں کرام بغیر کی بات امیر شام تیری چاہ منزلت کی قسم, تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق, ان کو جہنم پہنچا کے چھوڑوں گا. میرے بھائیو توجہ, میرے ہاتھ میں ترازو ہے, میرے ہاتھ میں اور اس ترازو میں ایک پلڑے میں تاریخ ہے, ایک پلڑے میں قرآن ہے. ایک پلڑے میں کس کی بات کرتے ہو؟ کس کی بات مانتے ہو؟ کس کی عظمت کا اقرار کرتے ہو؟ کرام امبارارا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ کیا مانا ہے کرام امبارارا کا؟ کرام
خواتین و حضرات، مختلف موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام کے نورانی، عرفانی، بصیرت افروز بیانات و نعت پاک، تلاوت، بین الاقوامی قرأت، علاوہ ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعروں کے آڈیو کیسٹ کے لیے رابطہ قائم کریں۔ منار الیکٹرانک، کلیان روڈ، پاور ہاؤس کے سامنے، پوسٹ بھیونڈی، ضلع تھانہ، مہاراشٹر، انڈیا۔
بڑی عزت و عظمت والے، اس آیت کے بعد اس بات کی گنجائش ہے کہ میں معاویہ کا مقام تاریخ سے پوچھوں؟ ہے گنجائش؟ میں معاویہ کا مقام کسی مفکر سے پوچھوں؟ کسی متے کی اولاد سے پوچھوں؟ میں معاویہ کا مقام دھوپ چھاؤں کی اولاد سے پوچھوں؟ میں معاویہ کا مقام کسی سے نہیں پوچھتا، میں معاویہ کی عظمت کے لیے قرآن کی چوکھٹ پہ پہرا دیتا ہوں، قرآن کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہوں اور قرآن کے دروازے سے جا کر رہنمائی حاصل کرتا ہوں، تو مجھے صاف نظر آتا ہے کرام برارا۔ کرام برارا، یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان ہے۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ پیغمبر اسلام کی۔ قرآن اور حدیث یہ کہیں اور تاریخ امیر معاویہ کو بھونکے، یہ بات پیغمبر نے کب فرمائی؟ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کو یہ کہنا کہ بڑا حوصلے والا ہے اور پھر نبی کا کہنا، تیرا اور میرا کہنا نہیں، پیغمبر کا کہنا، ساری کائنات کے رسول نے فرمایا کہ معاویہ سب سے بڑا حوصلے والا ہے۔ احلم، احلم، احلم کا معنی سب سے زیادہ حوصلے والا۔ اگر آپ کو میں یہ واقعہ سناؤں کہ یہ حضور نے کس موقع پہ فرمایا، آپ ششدر رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ سناؤں کہ حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان؟ یہ چھوٹی سی بات نہیں نبی نے فرمائی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی محفل تھی، آپ کی محفل میں صحابہ بیٹھے، امیر معاویہ بھی بیٹھے۔ امیر معاویہ کی عمر اس وقت 25 سال تھی، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ۔ کتنی عمر تھی؟
25 سال۔
حضور کے خصوصی خادم تھے حضرت انس سبقہ رضی اللہ، جنہوں نے 12 سال پیغمبر کی خدمت کی، گھر میں ہر وقت برتن دھو رہے ہیں، سودا لا رہے ہیں، پیغمبر کو وضو کروا رہے ہیں۔ حضور کی محفل میں ایک وفد آیا عیسائیوں کا، وفد کے سردار کا نام ہے غسان، شہزادہ غسان، غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا۔ باہر آ کر بیٹھ گئے، پیغمبر علیہ السلام نے بات سنی، اس نے کہا کہ آخر الزمان نبی کی ہم زیارت کرنے آئے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھیں گے، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، زیارت کی، اور جب چلنے لگے تو اس نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، اگر آپ میری طرف سے کچھ ہدیہ قبول فرمائیں۔ حضور نے تالیف قلب کے لیے اس غیر مسلم کا ہدیہ قبول کیا کہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو اسلام کے لیے، یہ نہ کہے کہ حق دھرم لوگ ہیں۔ اس نے کہا جی کچھ چیزیں میں آپ کے لیے ہدیتاً لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ چلنے لگا تو اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سارا سامان مدینہ سے باہر ایک بستی ہے صرف کے قریب، جرف کے قریب، تو اگر آپ کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو جرف سے وہ ہدیہ لے آئے تو میں خوش ہوں گا اور آپ کا ممنون احسان ہوں گا. حضور نے دیکھا تو انس کوئی نہیں, حضور علیہ السلام کے خادم تو حضرت انس تھے قریبی, تو جب حضرت انس نہ ملے تو حضور نے فرمایا معاویہ تم اس کے ساتھ چلے جاؤ. تو امیر معاویہ اس کے ساتھ چلے. دیکھیے کیسے چلے, مسجد کے صحن میں رسول اللہ تشریف رکھتے ہیں, شہزادہ صحن سے کے سامنے تھا. حضور نے فرمایا معاویہ اس کے ساتھ چلے جاؤ. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرا جوتا دوسری طرف تھا مسجد کے پچھلی طرف. حضور نے فرمایا اس کے ساتھ چلو, میں جوتا پہننے بھی نہیں گیا. حضور نے فرمایا اس کے ساتھ چلو, میں چل پڑا, ننگے پاؤں چل پڑا. صبح 10 بجے کا وقت ہے, دوپہر ہے, آگ ہے, گرمی ہے, گرمیوں کا موسم ہے. اس قافلے کے ساتھ, اس سواری کے ساتھ امیر معاویہ چلے پیدل ننگے پاؤں, پاؤں میں جوتا نہیں. مدینہ سے باہر نکلے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ مجھے بھی اپنی سواری پہ سوار کر لو, میرے پاؤں جلتے ہیں. اس نے کہا تو نوکر ہے, تو محمد مصطفیٰ کا کمی ہے, تو غلام ہے, میں شہزادہ ہوں. امیر معاویہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھا, امیر معاویہ کے ہسٹری جاننے والوں کو پتا ہے کہ امیر معاویہ مکہ کے سردار ابو سفیان کا لڑکا تھا, سردار مکہ کا لڑکا تھا, خاندانی وجاہت رکھتا تھا. لیکن اس نے جواب میں کیا کہا, تو نوکر ہے, تو کمی ہے, تو حقیر و فقیر ہے, میں شہزادہ ہوں. حضرت معاویہ نے فرمایا چلو مجھے سواری پہ سوار نہ کرو, مجھے جوتا دے دو, تم تو گھوڑوں پہ گھوڑے پہ سوار ہو, مجھے جوتا دے دو, میں جوتا تیرا پہن لوں. اس نے کہا تو کمی ہے, میں تجھے جوتا نہیں دے سکتا, میں شہزادہ ہوں. 6 میل تک صحرا اور ریت کی گرمی پہ امیر معاویہ اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا, جہاں آگ دہک رہی تھی. جب جرف میں پہنچے اس نے کچھ سامان دیا رسول اللہ کے لیے, امیر معاویہ نے سر پہ رکھا اور اسی طرح ننگے پاؤں ریت پر واپس آئے. شام کو پہنچے, حضور علیہ السلام نماز عصر سے فارغ ہوئے تھے, تو آپ نے دیکھا معاویہ کا بڑا برا حال ہے, پسینہ ہے, کپڑے خراب ہیں, پاؤں ننگے ہیں, بھاگے آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا معاویہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا کہ چلو, میں نے تو جوتا بھی نہیں پہنا. میں نے کہا جوتا پہنتا ہوں تو فرمان کی بجائے آوری میں دیر نہ ہو جائے, تو میں ننگے پاؤں چل پڑا. معاویہ اتنی دھوپ میں ننگے پاؤں چلا. یا رسول اللہ میں ننگے پاؤں چلا. میں نے شہزادے سے کہا کہ جوتا دے دو. اس نے کہا تو محمد کا کمی ہے. حضور نے اس ان کی حالت دیکھ کر یہ جملہ فرمایا, احلم من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان ہے. اچھا بات اتنی صرف نہیں ہے, اگر اتنی بات ہوتی تو میں یہ واقعہ شاید نقل نہ کرتا. میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بھی بہت بڑا واقعہ کہ اس وقت حضرت معاویہ کی عمر 25 سال ہے, اس واقعہ کے پورے 35 سال کے بعد, اس واقعہ پورے 35 سال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں خلیفہ ہے, اور پوری دنیا کے نصف سے زیادہ خطے پر امیر معاویہ کی حکومت ہے, خلیفہ وقت ہے. امیر معاویہ کی فوجوں کا ایک لشکر شام میں داخل ہوا اور وہ کچھ قیدیوں کو لے کر امیر معاویہ کے سامنے آئے. 600 قیدی ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے, پاؤں سے بندھے ہوئے جب امیر معاویہ کے سامنے آئے تو حضرت معاویہ نے اگلے آدمی کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ تو غسان کی ریاست کا وہی شہزادہ ہے, یہ تو غسان کی ریاست کا وہی شہزادہ ہے. حضرت معاویہ نے سالار کو کہا اس کے ہاتھوں سے رسیاں کھول دو, اس کے پاؤں سے رسیاں کھول دو. اسے قریب بلایا, اسے کہا تجھے کیا ہوا؟ شہزادہ رو پڑا, کہنے لگا میرے باپ نے بڑا ظلم کیا, میں نے کہا تھا مسلمانوں سے جنگ نہ کرو, لیکن اس نے جنگ لڑی, خود بھی ذلیل ہوا, قتل ہوا, مجھے بھی ذلیل کیا. روتا رہا. حضرت معاویہ نے فرمایا میری طرف سے تیرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. رسیاں کھول دیں, پاؤں سے رسیاں کھول دیں,
اور فرمایا جو شاہی مہمان خانہ ہے اس میں اس کو رکھو، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ شاہی مہمان خانے میں گیا تو اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ یہ جو میں نے آدمی دیکھا ہے اس کو تو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، نہیں سمجھے، اس کو تو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں جانتا۔ اس نے کہا یہ معاویہ بن ابو سفیان ہے۔ تو حضرت معاویہ نے کچھ دنوں کے بعد 10,000 درہم اس کو ہدیتاً بھیجا اور کہا یہ 10,000 درہم لے لو اور تم آزاد ہو، تم یہ سواری بھی لے لو، تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ وہ سواری اور 10,000 درہم لے کر حضرت معاویہ کے پاس آیا، کہنے لگا امیر المومنین میں تمہیں پہچاننا چاہتا ہوں، تم کون ہو، کیا نام ہے، کہیں میں نے تمہیں دیکھا ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا میں محمد کا وہی کمی ہوں۔ شہزادے میں محمد کا وہی کمی ہوں۔ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ رو پڑا، کہنے لگا میں نے تو تمہیں جوتا نہیں دیا تھا اور تم نے 10,000 درہم بھی دے دیا، رسیاں بھی کھول دی۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اگر میں بھی ایسے ہی کرتا تو تیرے اور میرے میں کیا فرق ہوتا، میں تجھے آزادی دے رہا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ اسے کہا نہیں میں آزادی نہیں لینا چاہتا، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اسی جگہ پہ کلمہ پڑھایا تو پیغمبر کا یہ فرمان سورج کی طرح چمکنے لگا، احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان۔ معاویہ سے بڑا حوصلے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح، ایسا ہوا کبھی آج تک؟ سنا ہے کہ جوتا نہیں دیا، اس نے یہ نہیں کہا جوتا کیوں نہیں دیا، اس نے کہا بھی میں تو وہی محمد کا کمی ہوں۔ پیغمبر کا یہ فرمان ہے، ایک طرف رسول اللہ کا یہ فرمان ہے احلم من امتی معاویہ، اور ایک طرف تاریخ کہتی ہے کہ معاویہ ظالم تھا، معاویہ نعوذ باللہ غاصب تھا۔ فیصلہ آپ کرو میں کس کو مانوں، ہم کس کی عظمت کو مانے، مسلمان کس کو مانے۔ اور امیر معاویہ پہ تنقید کرنے والے قلم کاروں، ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہیاں بن کر معاویہ کو بھونکنے لگ جائیں، میں ان ساری تاریخوں کو، سارے چیتڑوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا۔ کیوں؟ کہ ساری کتابیں ایک طرف اور قیام امبارہ ایک طرف۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، میرا ایمان ہے۔ میں سپاہ صحابہ کے کارکنوں سے کہتا ہوں، سپاہ صحابہ کے رضاکاروں، معاویہ بن ابو سفیان صحابہ کا دروازہ ہے، معاویہ بن ابو سفیان صحابہ کا یہ صحابہ کا گیٹ ہے، یہ صحابہ کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کا پہرہ دو، کوئی ابو بکر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس دروازے کا پہرہ دو، کوئی فاروق اعظم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس دروازے کا پہرا دو، کوئی عثمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ کتے بھونکتے رہیں گے لیکن یہ گیٹ عبور کر کے کوئی ابو بکر تک نہیں آ سکتا۔ امیر معاویہ صحابہ کا دروازہ ہے، امیر معاویہ صحابہ کا، امیر معاویہ صحابہ کا۔ اس دروازے پہ پہرا دیں گے سپاہ صحابہ کا، ایک ایک بچہ اس گیٹ پر پہرا دے گا۔ دے گا یا نہیں دے گا؟ اس دروازے پر پہرا دے گا یا نہیں دے گا؟ حکمرانوں، تم کہتے تھے سپاہ صحابہ دہشت گرد ہے، تشدد پرست ہے۔ 41 سیٹوں میں 36 سیٹیں جیت لی، جاؤ جھنگ میں جا کر دیکھو، 40,000 نوجوانوں نے، 40,000 ووٹروں نے سپاہ صحابہ کو کامیاب کیا ہے، کیا ہے یا نہیں؟ 40,000 ووٹ دہشت گردوں کو مل سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح، مل سکتے ہیں؟ کچھ تو سوچو۔ اور میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں کوئی بلدیاتی ادارہ ایسا نہیں جس میں ایک نہ ایک ہمارا رضاکار نہیں پہنچا۔ 500 بلدیاتی اداروں میں سپاہ صحابہ کی قوت موجود ہے، اور یہ انقلاب اب نچلی سطح سے آئے گا۔ آنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ گلیوں سے آئے گا، یہ بازاروں سے آئے گا۔ میں نے کہہ دیا ہے اپنے بلدیاتی ممبران سے کہ پہلا اجلاس ہو، بلدیاتی ادارے کا جب پہلا اجلاس ہو، میری جماعت کا ایک کارکن بھی اگر اس اجلاس میں ہوگا تو پہلے اجلاس میں یہ تحریک پیش کرے گا کہ ابو بکر کے یوم وفات پہ چھٹی کی جائے۔ ہونی چاہیے، ہونی چاہیے پہلے اجلاس۔ اور یہ بھی بات ہوگی کہ جن بلدیاتی حالوں میں کنجروں کے گانے سوتے تھے، جن بلدیاتی حالوں میں ڈرامے ہوتے تھے، جن بلدیاتی حالوں میں عام دنیا کے فنکشن ہوتے تھے، ان اداروں میں صدیق اکبر کے فنکشن ہوں گے، فاروق اعظم کے فنکشن ہوں گے، عثمان و علی کے فنکشن ہوں گے۔ ہونے چاہیے ایک ایک شہر میں شاعر عمر بن خطاب، شاعر فاروق اعظم، شاعر ابو بکر صدیق، شاعر عثمان غنی، سپاہی صحابہ، ایک ایک گلی میں، ایک ایک کوچے میں، ایک ایک بستی میں، ایک ایک شہر میں صحابہ کے نام کو نقش کر چھوڑے گی۔ ایک بچہ بھی میری جماعت کا جہاں موجود ہے وہ ابو بکر کی عزت کے لیے گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، بلدیہ کے حالوں میں حق نواز کی آواز کو زندہ کرے گا۔ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ مشن زندہ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ اور حکمرانو، تم کہتے ہو ایک آدمی بانی پاکستان ہے، بانی پاکستان، بانی پاکستان کے دوست کی لڑکی کی توہین ہو تو تم سارا ملک سر پہ اٹھاتے ہو کہ بانی پاکستان کا جو دوست ہے اس کی لڑکی کی عزت لٹ گئی، اس کی لڑکی کی عزت کی توہین ہو گئی کہ یہ بانی پاکستان کا دوست ہے۔ اور جب سپاہ صحابہ کہتی ہے کہ یہ بانی اسلام کا دوست ہے اور عائشہ اس کی بیٹی ہے، اور حضرت عائشہ اس بانی اسلام کے دوست کی لڑکی، بانی پاکستان کے دوست کی لڑکی پہ سیاست دانوں جلوس نکالتے ہو، بولتے ہو، لیکن بانی اسلام کی بیٹی، بانی اسلام کے دوست صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ کو بازاری عورت کہا گیا، سیاست دان نہیں بولے، چودھری نہیں بولے، حکمران نہیں بولے، سپاہ صحابہ اس سوئی ہوئی روح کو بیدار کرنا چاہتی ہے، چاہتی ہے یا نہیں؟ بیدار ہونا چاہیے، بیدار ہو گے۔ چھ سات سال کی عمر ہوئی ہے سپاہ صحابہ کی، اس چھوٹی سی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں سپاہ صحابہ کا پیغام لوگوں کے دلوں میں اتر چکا ہے۔ میں نے برطانیہ میں دیکھا، ہم نہیں جانتے، آئرلینڈ کے جزیروں میں جہاں نہ میرا قائد پہنچا نہ میں پہنچ سکا تھا، تو وہاں بھی ہم نے دیکھا حق نواز کا پیغام گونج رہا ہے۔ امریکہ میں ہمارا ایک دوست گیا واشنگٹن میں، وہ کہتا ہے ایک ٹیکسی میں میں بیٹھا، اس کی داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی، جس جگہ سے میں نے وہ ٹیکسی پکڑی وہاں قادیانیوں کا مرکز تھا، میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا، مجھے خطرہ تھا یہ قادیانی نہ ہو۔ میں نے اس سے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا پاکستانی ہوں۔ کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا۔ میں نے کہا تم قادیانی تو نہیں ہو؟ اس نے کہا میں ابھی بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس نے کیسٹ کا بٹن دبایا، حق نواز گونج رہا تھا۔ یہاں وزارت مذہبی امور نے ہمیں بلایا تھا 28 ستمبر کو وزیر اعظم کے سامنے، ہم نے کہا کہ یہ 110 کتابیں ہیں شیعہ کی، ان کا فوٹو اسٹیٹ ہے، اس میں صحابہ کو ماں بہن کی گالیاں دی گئی، تو ہمیں حکمرانوں نے کہا یہ انڈیا کے ایجنٹوں نے لکھی ہے، را کے ایجنٹوں نے لکھی۔ میں نے کہا کتابیں ایران سے چھپی ہیں، پاکستان کے شیعہ کتب خانوں نے چھاپی، ان کا را والوں نے چھاپی۔ میں نے خیر کتابیں دکھائیں تو میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ یہ کتابیں شیعہ کے ہر دفتر میں موجود ہیں۔ آج مولانا محمد اعظم طارق صاحب، مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ہر آدمی کہنے لگا لڑائی نہیں ہونی چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہم نے کہا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو آدمی آیا کہنے لگا واہ تسیم بحبل اللہ جمیع، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، بے رسی کو کون کہتا ہے نہ پکڑو، تم بات کرو موضوع کی، کہ ابو بکر عمر کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کون گالی دیتا؟ میں نے کہا یہ میرے پاس کتاب ہے۔ تو آج پھر ایک شیعہ لیڈر نے کہا کہ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتابیں بھی ہمارے نام سے کسی نے چھاپی۔ بہت اچھا، میں نے کہا تکیہ ایک ہی مرتبہ چلتا ہے، دوسری مرتبہ نہیں چلتا، تکیہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو، انہوں نے کہا یہ خمینی کی کتاب کشف اسرار میں نے خریدی ہے، اس میں ابو عمر فاروق کو کافر نہیں کہا گیا۔ میں نے کہا دیکھو جو کتاب تمہارے پاس موجود ہے اور تم کہتے ہو ساری کتاب میں نے پڑھی ہے، اس میں یہ لفظ نہیں ہے، وہ کتاب بھی لے آؤ، اور یہاں ایران کا جو سفارت خانہ ہے وہاں جو کتاب کشف اسرار خمینی کی پڑھی ہے وہ بھی لے آؤ، اگر ان دونوں کتابوں میں خمینی کی یہ عبارت نہ ہو کہ عمر فاروق کافر ہے، ہم اپنا موقف بدل لیں گے، سارا جھگڑا ختم، آج ہی ختم کرتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں لاؤ کتاب۔ اب جب یہ کہا، اب جناب کوئی آئیں بائیں شائیں، کل کے نہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ میں نے کہا یہ جو کتاب ہے اس کی بات کرو، کہتے نہیں مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، حکمرانوں یاد رکھو جو میٹنگ تم نے آج بلائی تھی اتحاد بین المسلمین کے نام سے، سپاہ صحابہ کو اس نام سے اختلاف ہے، اس لیے کہ یہ بین المسلمین کا اتحاد نہیں ہے، سپاہ صحابہ شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتی ہے، سپاہ صحابہ شیعہ صحابہ کو گالی دینے والوں کو کافر کہتی ہے، مسلمان نہیں سمجھتی، اس کے باوجود تم نے اتحاد بین المسلمین کا نام دے کر میٹنگ بلائی۔ ہماری جماعت، ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ یہ نام غلط ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم اتمام حجت کر چھوڑیں، ہم تمہارے دروازے پر آ کر تمہیں جھوٹا کر دیں، ہم تمہارا لٹریچر تمہارے منہ پر ماریں، ہم نے ضد نہیں کی ہے، اور بڑے دل دکھی دل کے ساتھ اس نام کو مجبوراً دیکھنے کے باوجود ہم اس میٹنگ میں گئے ہیں کہ شیعہ یہ نہ کہے کہ کتابیں لے کر فاروقی نہیں آیا، کتابیں لے کر آدم طارق نہیں آیا، کتابیں لے کر ضیاء القاسمی نہیں آیا، لیکن ہم نے 28 ستمبر کو لاہور میں شیعہ کی 110 کتابیں وزیر اعظم کے سامنے پیش کی، اور آج وہی دستاویز ہم نے مولانا عبدالستار خانیازی اور پورے ملک کے شیعہ اور سنی علماء کے سامنے پیش کی ہیں۔ اگر ان کتابوں کو اب بھی ضبط نہ کیا گیا تو سپاہ صحابہ کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ ہم ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پھر شرعی عدالت میں جائیں گے، اور شرعی عدالت ان کتابوں کی بنیاد پر شیعہ کے کفر کا اعلان کرے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت سپاہ صحابہ کو اپنے موقف سے روک نہیں سکے گی۔ آپ کو بھی یہ بات منظور ہے؟ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر اس کمیٹی سے کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ہم حق بجانب ہوں گے کہ نہیں؟ ہائی کورٹ میں جائیں، آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہائی کورٹ میں بھی مسلمان موجود ہیں، جج موجود ہیں، اور ہائی کورٹ پر ملک کے لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر دباؤ نہیں ہوتا ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اگر پاکستان کی شرعی عدالت 22 سود کے قوانین کو کل عدم قرار دے سکتی ہے تو وہ ابو بکر و عمر کی گستاخی کو بھی پاکستان میں سزائے موت کا موجب بنا سکتی ہے. بنا سکتی ہے یا نہیں؟ آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ میرے بھائیوں بات بڑی دور نکل گئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. پہلا فیصلہ کس کا؟ کس کا؟ اور دوسرا فیصلہ حدیث کا. حدیث کیا کہتی ہے؟ احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صاحب السری معاویہ، میری امت کا میرا رازدان معاویہ بن ابو سفیان ہے، اور جس نے معاویہ سے محبت رکھی وہ نجات پا گیا، جس نے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا. یہ پیغمبر کا ارشاد. اور حضور کی ایک اور حدیث ہے، توجہ ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، اول جریشن، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اول جریشن یغز البحر فقد اوجب، جس نے میری امت میں سب سے پہلے سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑی، بحری لڑائی کا آغاز کیا، اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے. میں چیلنج کرتا ہوں امیر معاویہ پر اعتراض کرنے والوں، آؤ مجھے بتاؤ سب سے پہلے بحری لڑائی کرنے والا، 1750 بحری جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا تیار کر کے بحر اوکیانوس میں اسلام کی 60,000 فوج کو اتارنے والا کون تھا؟ میرے بھائیو، امیر معاویہ نے بحری بیڑا تیار کیا یا نہیں کیا؟ 60,000 فوجی سمندروں میں اترے یا نہیں اترے؟ اور پھر اس لشکر کے ذریعے 70 جزیروں پر مسلمانوں کی فوجوں نے قبضہ کر کے 70 جزیروں میں اسلام نافذ کیا. یہ کارنامہ کس کا ہے؟ بلند آواز سے، یہ کس کا ہے؟ اور پیغمبر نے فرمایا جو آدمی میری امت میں سمندروں کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو چکی، اس پر جنت واجب ہو چکی. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے کرام برارا، کہ امیر معاویہ سب سے بہترین انسان ہے. اور میں نے دو حدیثیں سنائی ہیں، احلم من امتی معاویہ اور اول جیشن یغز البحر فقد اوجبو. اب آپ مجھے بتائیں کہ دو حدیثیں اور ایک قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں پوری دنیا کی تاریخوں کی کوئی حیثیت ہے؟ کسی چیچڑے کی کوئی حیثیت ہے؟ کسی رائے کی کوئی حیثیت ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا جی حضرت معاویہ کی حضرت علی سے لڑائی نہیں ہوئی. میں نے کہا ہوئی. اس نے کہا جب دیکھو دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے. جنگ صفین کے موقع پر حضرت معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف ہوا قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے. حضرت معاویہ نے فرمایا قاتلان عثمان امیر اے علی آپ کی فوج میں ہیں. حضرت علی نے فرمایا میں ابھی بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. حضرت معاویہ نے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ، میری فوج جانے اور عثمان کے قاتل جانے. یہ اختلاف تھا. ایک آدمی کہنے لگا دو آدمی دیکھو آپس میں لڑے ہیں، آدمی بھی شہید ہوئے ہیں، تو ان دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ضرور ہوگا. میں نے کہا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں دونوں میں جھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا ایسے ہوا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں ہے. قرآن میں میں نے کہا قرآن پاک میں دو آدمیوں کی لڑائی کا اللہ نے ذکر کیا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے اور اپنے بیٹے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ دیکھنا یہ قوم بچڑے کو پوجنے نہ لگ جائے. واپس آئے تو قوم بچڑے کو پوج رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور ان کو گھسیٹنا شروع کر دیا. قرآن میں ہے کہ یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی خدا کے لیے میری داڑھی نہ پکڑو. یہ کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اور دونوں آپس میں بھائی ہیں اور لڑ رہے ہیں. اب دیکھو دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ. اس نے کہا یہ تو دونوں سچے تھے. میں نے کہا کیوں سچے تھے؟ اس نے کہا یہ دونوں نبی تھے. میں نے کہا اگر دونوں نبی لڑ کر سچے ہیں تو دو امتی بھی لڑ کر سچے ہیں. اگر دو نبیوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو دو امتیوں کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے. اور پھر یہ دیکھو کہ حضرت حسن نے تو امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی, کی یا نہیں؟ اس لڑائی سے پہلے کی کہ بعد میں کی؟ تو بعد میں بیٹے نے صلح کر لی, تم نے آج تک نہیں کی. بیٹے نے صلح کی یا نہیں کی؟ اور تم آج تک کہتے ہو ہماری صلح نہیں. تو اگر تمہاری صلح نہیں تو تمہارا پھر نہ ان کے بیٹے سے کوئی تعلق ہے نہ حضرت علی سے کوئی تعلق ہے, کوئی تعلق؟ یہ فریب ہے, اور سپاہ صحابہ نے اس فریب کا پردہ چاک کر دیا ہے. کیا ہے یا نہیں کیا؟ 17 ملکوں میں اس وقت تک سپاہ صحابہ اللہ کے فضل سے قائم ہو چکی ہے.
سپاہ صحابہ نے شناختی کارڈ کے لیے تحریک چلائی تو ساتھ دو گے, جو ساتھ دے گے دونوں ہاتھ کھڑا کرے. آپ کو سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ میں آ چکا ہے؟ آپ اپنے اپنے حلقے میں سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گے, پرچم لہراؤ گے, جو یونٹ بنائیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کرے, دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھ. واخر دعوانا الحمدللہ.
سرکار دو عالم سے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا, سرکار دو عالم سے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا, جب زلف کا واقف ہے قرآن.
خواتین حضرات, ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے, کلیان روڈ, بھیونڈی, مہاراشٹر, انڈیا. موبائل نمبر 9823250416982523205416. پروپرائیٹر محمد یعقوب خان آزمی.